الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت پھر جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہو اس کو روک لیتا ہے اور دوسری جانوں کو ایک وقت مقرر تک واپس بھیج دیتا ہے بے شک اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتی ہو روحوں کی دو قسمیں ہیں ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح نفسانی ہے روح حیوانی کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے یعنی جسم میں گندھی ہوئی ہوتی ہے جیسے خون ہے یا دل کی حرکات وغیرہ ہیں اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے دوسری روح روح نفسانی ہے جو نیند یا خواب کی حالت میں جسم کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں دوچار ہوتی ہے ان دونوں روحوں کا آپس میں بھی گہرا تعلق ہوتا ہے اصل میں ایک ہی اکائی کے دو جز ہیں اگر روح نفسانی خواب میں یا کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے تو جاگنے پر انسان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے اپنے گھومنے پھرنے کے دوران تو پھر انسان کی جو روح جسمانی ہے وہ اس سے کنیکٹ ہو کے محسوس کرتی ہے، بعض وقت انسان رونا شروع کر دیتا ہے خواب میں اور اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی سے پھر انسان عذاب قبر کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے لیکن روح جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، لیکن ان کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، یعنی اگر روح پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا جسم مٹی میں جہاں بھی ہوگا اس کو محسوس کرے گا۔ حیوانی روح جو ہے یہ موت کے بعد یعنی مٹی میں مل جاتی ہے، جسمانی جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو دوسری روح ہے اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے آگے یا جنت میں جائے یا جہنم میں جائے انسان دوبارہ جسم کے ساتھ جوڑ دی جائے گی جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اور نیند کو آدھی موت بھی کہا گیا ہے اسی وجہ سے کہ اس کا آدھا حصہ اس کے جسم سے الگ ہوتا ہے، اور نیند سے اٹھنے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس کا تجربہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر روز کرواتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی اور ہماری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا انسان مرنے کے بعد جی اٹھنے کو جھٹلا نہیں سکتا، اس کی نشانی خود اللہ نے آپ کے جسم کے اندر رکھ دی ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے کیا اگرچہ یہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، یعنی عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اللہ کے سوا جو دوسرے معبود ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، انہوں نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہہ دیجئے ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی مکمل مرضی اور تصرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے قیامت کے دن، دنیا میں بھی ہے لیکن آخرت میں تو والامر یومئذ للہ مالک یوم الدین، صرف اللہ ہے۔ اور جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، یعنی توحید کی بات سے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے سوا ہے تو یکایک یہ خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ہر دور کے مشرکین کی یہ ایک پکی علامت ہے کہ انہیں توحید خالص پسند نہیں، صرف اللہ کا ذکر پسند نہیں، چاہے کوئی بتوں کا پجاری ہو یا پھر قبروں کا پجاری ہو یا انسانوں کا۔ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی بہت سے معاملات ایسے ہیں دنیا میں جن میں انسانوں کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے، کبھی عقیدے کے معاملے میں، کبھی عبادات کے طریقے کے معاملے میں، یا اور اپنی نجی زندگی کے معاملات میں، تو ان اختلافات کا فیصلہ بعض اوقات دنیا میں نہیں ہو پاتا کیونکہ اللہ نے لوگوں کو مختلف ذہن کا بنایا، لیکن قیامت کے دن پھر اللہ سبحانہ وتعالی حق کو سامنے لے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ایک دعا سے شروع کرتے تھے اور اس میں آپ فرماتے تھے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ بعض وقت کسی معاملے میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اہدنا صراط المستقیم تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی معاملے میں کہیں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو، چیزیں واضح نہ ہو، تو اللہ سے خاص دعا کی کرے، اللہم اہد قلبی عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگا تھا نا، تو ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بازو کا ڈیسیژن لینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان منیبین میں سے ہو، ہر معاملے کو اللہ کی طرف لے جائے اور اسی سے رہنمائی لے۔ اور اگر ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو یہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیہ میں دے دیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا یہ گمان بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ عذاب آخرت کی شدت اور ہولناکی کا بیان ہے یہاں پر، ایسا دردناک عذاب کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ دنیا میں ہی کوئی چوٹ لگ جائے، کہیں جل جائے انسان، تو تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، تو انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے انسان سے دنیا میں بہت کم چیز کا مطالبہ کیا ہے، لیکن قیامت کے دن ہر چیز بھی وہ فدیہ میں دے دے تو عذاب سے نہ بچ سکے گا، اور جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت میں ریاکاروں کے لیے بھی بڑی وعید ہے۔ انسان بسا اوقات ایک ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ وہ اسے لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ نیک عمل ہوتا ہے، لیکن جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے، اس کے پیچھے نیت کا کھوٹ سامنے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اور پھر کچھ کام ہم دنیا میں ایسے کرتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکیاں، بڑا خیر کا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ نیکی تھی ہی نہیں، تو پھر سوچیے کیا بنے گا۔ لہذا اپنی جان بچانے کے لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگے، صرف دعا کی حد تک نہیں، اس کی کتاب سے بھی عملی طور پر رہنمائی لیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور جو یہ کتاب کہتی ہے اس پر اپنی جان تو کیا اپنا مال اپنا وقت جو کچھ بھی لگے خرچ کر دیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ بس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنے پاس سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہوں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو بڑی جلدی بد دل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے اور میرے لیے تو صرف آزمائشیں ہی رہ گئی ہیں، ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک آ جاتی ہے، ایک پریشانی دور نہیں ہوتی تو ایک اور گھیر لیتی ہے۔ تو ان مشکلات کے اندر بھی جو وقفے ہوتے ہیں نا، اس میں انسان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے دراصل، کہ اس کا ریسپانس کیا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہے۔ اور انسان صرف تکلیف کو آزمائش سمجھتا ہے، انسان کے لیے نعمت بھی آزمائش ہے، کیونکہ جب نعمت ملتی ہے تو کیا کہتا ہے، میں علم کی بنا پہ دیا گیا ہوں۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا نا، یہ سارا مال میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، اور میں بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی مصیبت کے بعد جو عافیت ملتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، بیماری کے بعد جو صحت ملتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، غربت کے بعد جو مال ملتا ہے وہ بھی آزمائش ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت پھر آپ کا رسپانس دیکھا جاتا ہے کہ آپ نعمت پا کے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ نہیں ہے۔ اور مال کی آزمائش تو بڑی ہی سخت ہے، کیونکہ مال ایک فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی محتاجی کا خوف نہیں تھا کہ میری امت فقیر ہو جائے گی، بلکہ مال کی کشادگی کے بعد آخرت سے غافل ہونے کا خوف تھا کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اور جیسے پہلے لوگ دنیا کے پیچھے لگے اور پھر آخرت بھول گئے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا مانگتے ہیں، ہمارا سب زیادہ کنسرن ہمارے بچے ہیں، ہم انہیں خوشحال دیکھنا چاہتے، خوشحالی کا مطلب کیا لیتے ہیں، دنیا زیادہ سے زیادہ مل جائے، بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑیاں مل جائے، یعنی دنیا آسان ہو جائے ان پر۔ اور لٹرلی ماں باپ بچوں کے رزق کے لیے اور کشائش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں زیادہ کشائش کے بارے میں ڈرتے تھے، ہم تو نہیں ڈرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے نیک ہیں، ان کو جو بھی مل گیا وہ تو دیندار ہی رہیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کرے کہ انہیں بہت ملے، لیکن ساتھ ہی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جو آپ ان کو دے وہ آپ سے قریب کرنے والا ہو، نہ کہ دور کرنے والا، چاہے علم ہو، چاہے مال ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے وسائل اسباب کچھ بھی۔ تو بہت سے لوگ اللہ کے فضل و کرم کو بھول جاتے ہیں اور ان کو میں یاد رہتی ہے کہ میں نے محنت کی تھی، میری قابلیت تھی، میری کوشش تھی، میرا تجربہ تھا، میری لک تھی، اس لیے میں یہ سب کچھ حاصل کر پایا ہوں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے ذریعے یہ بتا دیا کہ یہ مال بھی آزمائش ہے، کبھی علم، مال، نعمتیں، اسباب، فتنہ اور عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف علم نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ کیا مانگنا چاہیے، علم نافع، کہ اللہ ہمیں نفع مند علم دے جس سے ہماری دنیا میں بھی فائدہ ہو لیکن آخرت بھی ہماری فائدے میں رہے۔ بلا شبہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، تو جو کمائی یہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئی، تو انہیں ان اعمال کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیے، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں جلد ہی ان اعمال کے برے نتائج آ پہنچیں گے جو انہوں نے کیے، اور یہ اس کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی برے اعمال کے برے نتائج اور اس کا وبال جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آ پڑے گا ان پر۔ تو اس میں ہر ظالم، نافرمان، ناشکرے کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ اگر وہ بھی پہلے لوگوں کی طرح ناشکری، ظلم، کفر، شرک سے باز نہ آئے اور اللہ کی نافرمانی کے کام انہوں نے نہیں چھوڑے تو ان اعمال کے برے نتائج جلد آئیں گے۔ اصل میں ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ سمجھے آج کہ مثلاً 5 سال بعد، 10 سال بعد کے لیے کمیٹی ڈال رہے ہیں، کمیٹی ڈالتا ہے, سب کو پتا کمیٹی کیا ہوتی ہے. آپ کمیٹی ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے, پھر ایک دن آپ کی کمیٹی نکل آتی ہے. کتنی نکلتی ہے؟ جتنی ڈالی ہوتی ہے. اسی طرح جو اعمال کر رہے ہیں نا, اچھے بھی کر رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ایک باسکٹ میں, برے بھی, اور پھر ایک دن کا نتیجہ لازمی سامنے آنا ہے, اور دنیا میں بھی آ جاتا ہے. جو بچے پڑھتے نہیں, محنت نہیں کرتے, وہ وقتی طور پر تو ٹال مٹول, ادھر ادھر چھپ کے, ادھر ادھر بہانے کر کے, ازر تراش کے, لوگوں کو خوش کر کے, باتیں کر کے, سب کو راضی کر کے بچ سکتے, لیکن پھر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ نتائج تو خود ہی بھگتنے نا. آج اگر میں محنت نہیں کرتی, کام نہیں کرتی, کچھ عمل نہیں کرتی, تو یہ ایسی تھوڑی وقت رہے گا, یہ تو بدل جائے گا وقت. اور جب وقت بدلے گا تو سب کچھ بدلا ہوا ہوگا, پھر کوئی کام نہیں آئے گا. تو من جاہد فانما یجاہد لنفسہ. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو رزق کے حصول کا سارے کا سارا انحصار اللہ کی مرضی اور حکمت پر مبنی ہے. اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اگر رزق کا انحصار صرف کسی کے علم پر اور عقل پر ہوتا تو بے وقوف لا علم لوگ تو بھوکے ہی مر جاتے. بعض اوقات نیک لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں رزق کے معاملے میں, اور بعض اوقات نافرمانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. تو رزق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے, وہی دیتا ہے. لہذا مال کی کمی ہو یا زیادتی ہو, انسان کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. یعنی مال کی کمی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے, زیادتی پر خوش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دونوں ہی آزمائش ہیں. کامیاب وہ ہے جو اس مرحلے میں اللہ کی اطاعت کا پابند رہے.
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ انما مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب اللہ کی یہ آیت بڑی ہی امید افزا ہے ہر شخص کے لیے۔ اللہ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے اس میں، اور اسرفو میں اسراف کا مطلب ہے گناہوں کی کثرت، یعنی صرف گناہ کرنا نہیں، گناہوں کی کثرت، اس میں افراط، زیادتی، یعنی جنہوں نے بہت زیادہ بھی گناہ کر لیے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، وہ بھی پلٹ آئیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میری تو بخشش نہیں ہوگی۔ اگر سچے دل سے کوئی ایمان قبول کر لے یا ایمان لانے کے بعد بھی گناہ ہو اور ان سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک کہ جان حلق میں نہیں آ جاتی اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو جو اس دعوت عام سے، اوپن انویٹیشن سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر وہ اپنے لیے خود ہی عذاب کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ انسان جتنا بھی چاہے کہ وہ اچھا بن جائے، لیکن پھر بھی وہ کمزور ہے، کہیں نہ کہیں وہ سلپ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ نفس اندر ہے، شیطان باہر ہے، دونوں مل کے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اپنی فوجیں پیچھے لگائی ہوئی ہیں انسان کے، اور وہ اپنے منصوبے میں بہت سنجیدہ۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا۔ لہذا انسان اپنے کبھی ذاتی رجحانات اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے غلط رستے پہ چل پڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے دامن رحمت وسیع کیا ہوا ہے، تاکہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ آئے، نہ کہ شیطان کا شکار بن جائے۔ اور اس رحمت کو پانے کے لیے کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان بس کسی لمحے کہیں پر بھی بس اللہ کی طرف پلٹ جائے اور اچھا انسان بننے کی نیت اور ارادہ کر لے۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے چلے جانا اور پھر صرف رحمت کی امید رکھنا، یہ پھر خام خیالی ہی ہوگا۔ اور مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں جو کبھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ کی بخشش اور رحمت پائے۔ 100 لوگوں کے قاتل پر بھی اللہ کی رحمت ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پر ہو سکتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ توبہ کر لے تو پھر گناہ کر بیٹھتے، پھر بار بار گناہ ہوتے، بار بار پلٹنا چاہیے۔ اور کسی کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اسے تو معاف نہیں کرے گا۔ گناہ آسمان کی کناروں تک بھی پہنچ جائیں تو سچی توبہ کے ذریعے معاف ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور مایوسی سے بچنا چاہیے، کیونکہ مایوسی دیمک کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے انسان کو۔ لہذا انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، یعنی توبہ کے بعد رستہ بدل لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ یعنی عذاب آ گیا، موت آ گئی، تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد سیدھے رستے پر چلنے کے لیے رب تعالی کی ہدایات کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، قرآن و سنت کی، یعنی اتباع ان حسن ان ہونا چاہیے، عمدہ طریقے سے پیروی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی ایسے شخص نے نافرمانی کے ساتھ مذاق بھی مزید اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے حسرت و ندامت کے ساتھ برے عذاب کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یا وہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ یعنی بعد میں ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، انسان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے تو تقویٰ بھی حاصل ہو جائے گا۔ یا جب یہ عذاب دیکھے تو کہے کاش کہ اگر میرے لیے ایک بار پلٹنا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں، بے شک میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، بس تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ انہیں ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی نیکوکاروں کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ انہیں روز محشر کی لو اور تپش اور دھوپ وہ بھی نہیں پہنچے گی، ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ ہوں گے۔ تو تقوی کی بدولت انسان آخرت کی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ تو تقوی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اللہ نے کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر آن اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، اسی کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے اور انسان بھی اسی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، ہماری خوشی، ہمیں توفیق دینا، امید، نیک شگونی، سعادت، مسرت، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت، رحمت، برکت، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لہذا اللہ کی آیات پڑھتے جائیں، سنتے جائیں اور کہیں کہ میں ان پہ راضی ہوں، میں نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ نہ کہیں یہ تو میں عمل کر ہی نہیں سکتی۔